اتوار 7 جنوری کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صحت کے بارے میں ایک کتاب شائع ہونے کے بعد کیا وہ عہدۂ صدارت سے معزول ہو سکتے ہیں؟ تجزیہ کار نے کہا،
پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی بہت ہی کنٹروورشل رہے گی، مگر اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ 25th امینڈمنٹ کو استعمال کیا جائے اور ان کو آفس سے ہٹایا جائے۔
تفصیل ذرا دیر بعد سربین میں، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس اور اپنے اوپر لکھی جانے والی نئی کتاب فائر اینڈ فیوری انسائڈ دی ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اپنی ذہنی صحت پر اٹھائے جانے والے شبہات کو مسترد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میری نظر میں یہ ایک فسانہ ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ اس ملک میں جھوٹے الزامات سے متعلق قوانین بہت کمزور ہیں، اگر وہ سخت ہوتے تو بہت مددگار ہوتے۔ جس کے جو بھی ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں وائٹ ہاؤس میں کبھی بھی انہیں انٹرویو نہیں دیا، وہ کبھی اوول آفس نہیں آئے، میرا کوئی انٹرویو نہیں ہوا۔ روہنگیا مسلمانوں کے ایک عسکریت پسند گروپ اراکان روہنگیا سیلویشن آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جمعے کے روز میانمار کی فوج پر ایک حملہ کیا جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تہمینہ قریشی۔
اراکان آرمی کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حملے اس لیے کیے ہیں کیونکہ میانمار کی رہنما آنگ سانگ سوچی کی یقین دہانی کے باوجود فوج روہنگیا مسلمانوں کو بدستور نشانہ بنا رہی ہے۔ آج جاری ہونے والے بیان میں یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ مزید حملے بھی کیے جائیں گے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں اراکن آرمی نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔
ایران کی پارلیمنٹ کا ایک بند کمرہ اجلاس ہوا جس میں حکومت مخالف مظاہروں کی حالیہ لہر کے بارے میں غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس حکام نے ملک کی پولیس کے سربراہ کے ہمراہ اس اجلاس میں شرکت کی۔ چند پارلیمنٹیرینز نے مظاہروں کا زور توڑنے کے لیے انٹرنیٹ پر لگائی جانے والی پابندیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پیغام رسانی کی ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے تشدد کے پھیلاؤ کا الزام لگا کر حکام نے اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آسٹریلوی دارالحکومت سڈنی میں 8 دہائیوں بعد درجہ حرارت 47.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ سبا ناز۔
حکام نے سڈنی کے اطراف میں کسی بھی قسم کی آگ جلانے پر پابندی عائد کی ہے اور فائر الارمز جاری کر دیے ہیں۔ یہ پابندی آس پاس واقع جنگلات میں آگ کے بھڑک اٹھنے کے امکان کو کم کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ ہفتے کے روز آسٹریلیا کی ریاستیں وکٹوریا اور ساؤتھ آسٹریلیا میں گرمی کے باعث جنگلات میں آگ لگنے سے کئی گھر تباہ ہو گئے تھے۔ گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں معمول سے زیادہ سوکھے جاڑے کے بعد عوام کو خطرناک بش فائرز کے لیے تیار رہنے کی تنبیہ کی تھی۔
سعودی حکام نے دارالحکومت ریاض میں شاہی محل میں احتجاج کرنے پر 11 شہزادوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
احتجاج کرنے والا گروہ اس حکومتی فیصلے پر برہم تھا جس میں شاہی خاندان کے افراد کے بجلی اور پانی کے بلوں کی ادائیگی روک دی گئی تھی۔ اس احتجاج میں شامل افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت آج کل تیل سے حاصل ہونے والی آمدن پر سے انحصار کم کرنے کے لیے بڑی معاشی تبدیلیاں کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ سعودی ویب سائٹ صدق کے مطابق شہزادوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے ایک کزن کو غیر واضح جرم پر سزائے موت دینے کی مالی طور پر تلافی بھی چاہتے ہیں۔
ہالی ووڈ میں جنسی ہراسگی کے اسکینڈل کے بعد پہلی بڑی ایوارڈ تقریب گولڈن گلوبز کل منعقد ہوگی، جس میں فلم اور ٹی وی کے اداکار سیاہ کپڑے پہن کر خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اداکارہ ایلیسن جینی بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کے لیے نامزد ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب کچھ میری زندگی میں ہو پائے گا۔ کل سب لوگ جنسی ہراسگی کے خلاف احتجاج میں سیاہ کپڑوں میں ہوں گے، مگر یہ کوئی سوگ نہیں بلکہ ہم سب کے اس مسئلے کو حل کرنے کے عزم کا جشن ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جنسی ہراسگی کو برداشت کرنے کے بجائے اس کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ سن 2018 کا پہلا چاند گرہن 31 جنوری کو ہوگا۔ یہ مکمل چاند گرہن ہوگا اور یہ مہینے کے دوسرے پورے چاند کے ساتھ نظر آئے گا، جسے عام طور پر بلو مون یا نیلا چاند بھی کہا جاتا ہے۔ رضا ہمدانی۔
اس طرح کا نظارہ گزشتہ 150 سال میں نظر نہیں آیا ہے۔ چاند کو یہ گرہن آدھی رات کو لگے گا اور بحر اوکیانوس اس وقت چاند کی سمت ہوگا۔ مغربی ایشیا، برے صغیر پاک و ہند، مشرق وسطی اور مشرقی یورپ میں جب چاند طلوع ہوگا تو گرہن شروع ہو چکا ہوگا۔ الاسکا، ہوائی اور شمال مغربی کینیڈا میں یہ گرہن شروع سے آخر تک دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سال کے بعد اگلی مرتبہ ایسا 2028 کو ہوگا اور اس کے بعد 2047 کو۔
اسرائیلی حکومت نے 20 اداروں کی فہرست جاری کی ہے جن کے ارکان کا اسرائیل میں داخلہ بند ہوگا۔ یہ فیصلہ اسرائیل کے بوائیکاٹ میں مدد کرنے کے الزام میں لگایا گیا ہے۔ ان تمام اداروں نے دنیا بھر میں بوائیکاٹ، ڈائیویسٹ، سینکشنز تحریک چلائی تھی۔ جبکہ بی ڈی ایس کا موقف ہے کہ وہ فلسطینیوں پر جبر کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ادھر شام میں موجود روسی فورسز نے مبینہ طور پر اپنے مرکزی ہوائی اڈے پر حملے کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق روسی حکام نے مشرقی شام میں واقع حمیم ایئر بیس کے اوپر اڑنے والا ایک ڈرون طیارہ بھی تباہ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس اور اپنے اوپر لکھی جانے والی نئی کتاب میں اپنی ذہنی صحت پر اٹھائے جانے والے شبہات کو مسترد کیا ہے۔ کیمپ ڈیوڈ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ یہ کتاب محض ایک افسانہ ہے اور مصنف کے لیے انہوں نے فراڈ کا لفظ استعمال کیا۔ جبکہ امریکی صحافی مائیکل وولف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اپنی کتاب کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے لیے انہوں نے جامع تحقیق کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کتاب فائر اینڈ فیوری انسائیڈ دی ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے مصنف مائیکل وولف پر ایک بار پھر شدید تنقید کی ہے۔ کتاب میں امریکی صدر کی ذہنی صحت اور بطور صدر ان کی اہلیت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کیمپ ڈیوڈ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کتاب کو فسانہ قرار دیا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں خود کو بہت مستحکم، ذہین و فتین اور انتہائی اسمارٹ قرار دیا۔ امریکی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹویٹ میں اپنی ذہنی صحت کا دفاع کرنا انہوں نے کیوں ضروری سمجھا۔
محض اس لیے کیونکہ میں اچھے کالجوں میں پڑھا، میں وہاں بہترین طالب علم تھا، باہر نکلا تو اربوں ڈالر کمائے، میرا شمار مایا ناز کاروباری شخصیتوں میں ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پر آیا اور 10 کامیاب سال گزارے، اور شاید آپ نے سنا ہو پہلی مرتبہ صدارتی انتخاب لڑا اور جیت گیا، اور پھر میں ایک ایسے شخص کے بارے میں سنتا ہوں جو مجھے بالکل نہیں جانتا، اور میں یہ بھی بتا دوں میرا 3 گھنٹے کا انٹرویو نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں 3 گھنٹے تک میرا انٹرویو کیا، اس کا کوئی وجود نہیں، یہ صرف ان کا تخیل ہے۔
مائیکل وولف کی کتاب کے مطابق امریکی صدر کے قریبی ساتھی اور مشیر اس عہدے کے لیے ان کی قابلیت پر سوال اٹھاتے ہیں، جبکہ امریکی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ مائیکل وولف نے وائٹ ہاؤس میں کبھی ان کا انٹرویو نہیں کیا۔ تاہم امریکی صدر کے مطابق کافی عرصہ پہلے انہوں نے ایک مضمون کے لیے مختصر سا انٹرویو دیا تھا۔
میری نظر میں یہ ایک فسانہ ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اس ملک میں جھوٹے الزامات سے متعلق قوانین بہت کمزور ہیں، اگر یہ قوانین سخت ہوتے تو بہت مددگار ہوتے، جس کے جو بھی ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وائٹ ہاؤس میں کبھی بھی انہیں انٹرویو نہیں دیا، وہ کبھی اوول آفس نہیں آئے، میرا کوئی انٹرویو نہیں ہوا۔
دوسری جانب امریکی نیوز چینل این بی سی نیوز کے ایک پروگرام میں مائیکل وولف نے اس بات پہ اصرار کیا کہ انہوں نے امریکی صدر کے ساتھ کئی مواقع پہ بات کی ہے۔
میں نے یقیناً صدر سے بات کی ہے، میں نہیں جانتا انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ نہیں کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن میں یقیناً ان سے آف دا ریکارڈ بات نہیں کر رہا تھا۔
اس سوال کے جواب میں کہ کیا انہوں نے صدر کی حلف برداری کے بعد بھی ان سے بات کی تھی، مائیکل وولف کہتے ہیں،
میں نے ان سے حلف برداری کے بعد بات کی ہے، بالکل، اور میں ان سے انتخابی مہم کے دوران اور وائٹ ہاؤس میں، یعنی بات چیت کا دورانیہ کل ملا کے تقریباً 3 گھنٹے بنتا ہے، اور اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح میں نے دیکھا وہ بہت اہم ہے۔
متنازع کتاب کے مصنف مائیکل وولف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اپنی کتاب کا دفاع کیا۔ مائیکل وولف کہتے ہیں کہ انہوں نے روایتی طریقہ اختیار کرتے ہوئے صدر کے قریبی ان تمام افراد کو انٹرویو کیا جو ان سے بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ مائیکل وولف کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ کتاب ٹرمپ صدارت کے اختتام کی جانب پہلا قدم ہو سکتی ہے۔
اور اسی دوران امریکی صدر نے کہا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین نے ان کی ذہنی صحت کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صحت اور ان کی صدارت کے عہدے کے لیے اہلیت پر سوالات تو سن 2016 میں انتخابی مہم کے دوران بھی اٹھائے گئے تھے، لیکن اب اس بحث میں شدت آتی جا رہی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ صدارتی عہدے کے لیے اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کے بارے میں ایک تازہ ترین کتاب فائر اینڈ فیوری میں مائیکل وولف نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مشیر اور ان کے گھر والے بھی ان کی ذہنی صلاحیت پر شک کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان کے بارے میں انکشافات کرنے والی اس کتاب کو فسانہ اور مائیکل وولف کو فراڈ قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے ان کے حریف ان کی ذہنی صحت پر سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن خود ان کی ریپبلکن پارٹی کے کم از کم دو سینیٹروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صحت اور امریکی صدارت کے عہدے کے لیے ان کی اہلیت پر سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران بھی سوال اٹھائے تھے۔ سینیٹر رینڈ پال اور سینیٹر لنزی گرہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ احمق ہیں اور صدارت کے عہدے کے لیے اہلیت نہیں رکھتے۔ امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صحت کے بارے میں کم از کم ایک ریپبلکن سینیٹر باب کارکر نے ان کی اہلیت پر چند ماہ قبل ہی سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی صدر ٹرمپ کو اپنے عہدے کے لیے مستحکم صلاحیت کا مظاہرہ کرنا باقی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس تنازع نے ریپبلکن پارٹی کے سن 2018 کے ایجنڈے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ صحافیوں نے ٹرمپ کابینہ کے اراکین سے بھی اس سلسلے میں سوالات کیے ہیں۔ وہیں حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے زیادہ تر اراکین کانگریس اس بات پر مطمئن نظر آتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے پاس صدارت کے عہدے کے لیے ذہنی صلاحیت نہیں ہے۔ کم از کم 57 ڈیموکریٹ اراکین کانگریس نے ایوان نمائندگان میں ایک بل بھی پیش کیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صدر کی صلاحیت کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دی جائے۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت اگر کانگریس کی تشکیل کردہ کوئی تفتیشی ٹیم امریکی صدر کے بارے میں یہ فیصلہ دے دے کہ صدر اپنے عہدے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو صدر کے اختیارات نائب صدر کو منتقل کیے جا سکتے ہیں۔
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکی ریاست ڈیلاویر میں مقیم ڈیلاویر یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے کہ صدر ٹرمپ کی ذہنی حالت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
دیکھیے، یہ جو مائیکل وولف کی کتاب چھپی ہے فائر اینڈ فیوری ان دی وائٹ ہاؤس، اس کتاب میں انہوں نے تقریباً کہیے کہ سووں سے انٹرویو کی ہیں، تقریباً 6-7 مہینے انہوں نے آبزرو کیا ہے وائٹ ہاؤس، اور نہ صرف وہ بلکہ وہ وائٹ ہاؤس کے قریب میں ایک ہوٹل میں اپنا کمرہ بک کر کے وہاں پہ بھی کئی وائٹ ہاؤس کے اسٹافرز کو انٹرویو کیا، خود صدر ٹرمپ کو بھی انٹرویو کیا۔ تو اس میں کئی ایسے چیزیں سامنے آئی ہیں جو پریسیڈنٹ ٹرمپ کے جو بالکل قریبی ایڈز وغیرہ ہیں ان کے آبزرویشنز، تو اس سے 3-4 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک کہ ڈونلڈ ٹرمپ اٹینشن اسپین ان کا بہت کم ہے، مطلب وہ لمبی لمبی بریفیں نہیں سن سکتے، وہ بالکل کوئی چیز پڑھتے نہیں ہیں، اور بچوں کی طرح چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ وہی بات وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد دوہرا رہے ہیں حالانکہ اس پر کلیریفیکیشن دی گئی ہو یا کریکشن دی گئی ہو۔ تو اور پھر دوسری عجیب چیزیں کہ یہ گھنٹوں، کبھی 4-4, 6-6 گھنٹے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں۔ تو ان کے اس طرح سے بیہیویئر سے، جس طرح سے امیج مائیکل وولف کی کتاب سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلب جو انگریزی میں سینائل کہتے ہیں، بالکل ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ذہنی طور پہ کیپیسٹی نہیں رکھتے فوکس کرنے کی، اور بالکل نالج بیس ان کا بالکل ہی نہیں ہے، کسی چیز میں ڈیپتھ نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں۔ تو اس طرح سے جو امیج کتاب سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہی از ناٹ کیپیبل آف گورننگ۔
کیا یہ جو ان کی ذہنی حالت کا مسئلہ کتاب کی وجہ سے سامنے آیا ہے، اس پر پہلے سے بھی بات چیت ہو رہی تھی؟
دیکھیے، جب الیکشن کے دوران ہی ان کی کئی باتوں سے سن کر تقریباً 100-150 سائیکالوجسٹ امریکہ میں وہ ایک لیٹر لکھے تھے ان لوگوں نے، اور وہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہے، میگالومینیاکل ہے، ٹیمپرمنٹل ہے، اور مطلب جس طرح سے وہ امیڈیٹلی لیش آؤٹ کرتے ہیں، مطلب ان کا یہ کتاب کے بعد بھی ٹویٹ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو ایک سٹیبل جینیس کہہ رہے ہیں، بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ میں بہت اچھے اچھے اسکول گیا ہوا ہوں, حالانکہ وہ صرف 2 سال والٹن میں پڑھے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ کبھی کلاسز اٹینڈ نہیں کیے. ان سے پہلے جو پریسیڈینشیل کینڈیڈیٹس رہے ہیں, صدر اوباما مثال کے طور پہ ہارورڈ لا اسکول گئے, کولمبیا یونیورسٹی گئے, جارج بش بھی ہارورڈ اور یل گئے ہوئے ہیں. تو مطلب امریکہ کے جو لیڈرز ہیں وہ باقاعدہ اچھے اسکول سے گئے, لیکن یہ ایک پہلا شخص ہے جو بار بار کہتا ہے کہ میں اچھے اسکولس گیا ہوں, میری لینگویج بہت اچھی ہے, میں اس طرح سے وہ بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. تو اس وقت وہ سائیکالوجسٹ نے جب سے ہی وارن کرنے لگے تھے کہ ان کی ذہنی حالت بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا کہ یہاں پر جس طرح سے اگر آپ وکیل ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں یا پریسٹ ہیں, تو اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ہوتا ہے تو اس کی ذہنی حالت وغیرہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, وہ قانون کے خلاف ہے, انلیس وہ دوسروں کو ڈینجر ہے. تو ایک وہ بات تھی, اور دوسری چیز تھی کہ سائیکالوجسٹ نے تو ان کو ڈائریکٹلی انٹرویو نہیں کیا تھا, لیکن یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے پچھلے 2 سال سے جب سے ان کی کیمپین شروع ہوئی ہے کہ ان کی ذہنی توازن بیلنس نہیں ہے اور سوچتے زیادہ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ کتاب میں جو کامنٹس, ان کے جو خریدی اسٹریٹجیز, ان کے کیمپین کے چیف رہ چکے ہیں, ان کے چیف اسٹریٹجسٹ اور پالیسی ایڈوائزر رہ چکے ہیں اسٹیو بینن, ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسٹیو بینن نے جب جاب چھوڑا تو ان کی جاب بھی گئی اور ان کی عقل بھی چلی گئی, لیکن اس کے باوجود پچھلے 6 مہینے میں وہ تقریباً روز ان کے ساتھ فون پہ بات کرتے. تو اس پبلک سوال پوچھ گئی کہ اگر آدمی کا دماغ خراب ہو گیا تھا آپ ان سے کیوں مطلب ایڈوائز لے رہے تھے 6 مہینے. تو اس طرح سے وہ 2 سٹیپ بھی آگے سوچ نہیں سکتے. تو یہ بہت کافی سیریس سچویشن ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر ٹریگر ہے, اور اگر غصے میں وہ اس طرح کا کچھ مطلب ایکسچینج میں نارتھ کوریا کے ساتھ اگر استعمال کر لیں, تو لوگوں کو بعض لوگوں کو پریشانی ہے کہ یہ غصے میں کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے ہزاروں لاکھوں جانیں چلی جائیں.
اچھا, اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد جو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے صدر ٹرمپ کے دفاع میں بیانات دیے گئے ہیں, کیا یہ ان الزامات کو مزید تقویت دیں گے؟
مشکل ہے, مطلب جو ریاکشن کتاب کی طرف سے آ رہا ہے, اس آتھر نے کئی دلچسپ میٹنگیں رکھی ہیں, ڈنرز رکھے ہیں, اور اس ڈنرز پہ جو انفارمل اور فارمل کانورسیشنز ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے. مائیکل وولف کوئی ایسے سیریس اخبار کے رپورٹر نہیں, وہ ہالی ووڈ اس طرح کی نیوز رپورٹ کرتے تھے, اور تو انہوں نے بیسیکلی اس کو کہیے کہ آپ کوئی سیلیبریٹی میگزین کا ایک بہت ہی لمبا آرٹیکل جو لمبا کر کے کتاب کی طور پہ پیش کر دیا گیا ہو.
یہ تھے امریکہ میں ڈیلیور یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر مقتدر خان. ایک امریکی صدر جسے دنیا کا طاقتور ترین رہنما سمجھا جاتا ہے, اس کی ذہنی حالت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا اس سے ملک کی خارجہ پالیسی اور ملک کی اندرونی سیکیورٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے؟ اسی کا جائزہ لینے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی, جو امریکی دفاعی معاملات اور خارجہ پالیسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں. بات شروع کرتے ہوئے میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ صدر ٹرمپ نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان سے کیا امریکہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہوا ہے؟
امریکہ نہ زیادہ محفوظ ہوا نہ کم محفوظ ہے, ان کی وجہ سے یہ جو چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مینٹل اسٹیٹس کے اوپر, یہ چیمی گوئیاں ہیں, ان میں کوئی ہارڈ ایویڈنس تو ہے نہیں کسی کے پاس. اگر آپ کسی ایون دا سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ اگر وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ان کی پولیٹیکل لیننگ ہے تو وہ بہت ہی اینٹائی ٹرمپ قسم کی باتیں کرتے ہیں, یا پھر کوئی یا ریپبلکن لیننگ کے سائیکیٹرسٹ جو ہے بہت نیوٹرل قسم کی فیلنگس ایکسپریس کرتے ہیں. دیکھیے, کسی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میڈیکلی ایگزامن نہیں کیا, کسی سائیکیٹرسٹ نے ان کو ایگزامن نہیں کیا ہے. کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ مائیکل وولف کا جو کلیم ہے کہ ان کو ان کا اسٹاف بالکل بچوں کی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے کوئی بھروسہ نہیں کرتا اور وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, یہ تمام چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ بیکاز آف ایج.
ٹھیک ہے, لیکن شمالی کوریا سے ٹکراؤ کے نتیجے میں شمالی کوریا اب ایک جوہری طاقت بن چکا ہے, پاکستان بھی اب سرکش نظر آ رہا ہے, دوسری جانب یورپی یونین اور برطانیہ سے بھی جو ان کی ایک ہم آہنگی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، کیا ان سب میں کہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پاگل پن میں کوئی حکمت عملی پنہا ہے؟
میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاگل ہے. میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایج کی وجہ سے اوور 70 ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیفیکٹس ہیں ان کے پاس، مگر کوئی مینٹل ڈس آرڈر ان کے پاس ثابت کرنا بہت مشکل ہے. پھر امریکن کانسٹیٹیوشن کے پاس میں 25th امینڈمنٹ جو ہے اس میں یہ پروویژن ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کا مینٹل اسٹیبلٹی یا فزیکل اسٹیبلٹی کے سال ہوئے تو وائس پریزیڈنٹ چارج لے لے گا. اور یہ باتیں بھی پریزیڈنٹ کے تعلق سے اس طرح کی افواہیں اڑانا، اس طرح کی باتیں کرنا کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کو کہا گیا تھا کہ وہ ڈپریشن کے کئی اٹیک ہوئے تھے ان کے اوپر، ان کی مینٹل اسٹیبلٹی کے تعلق سے بھی سوالات کیے گئے تھے. پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن کو بھی کہا گیا تھا کہ ان کو آلزائمر ہے، بس میں ایکچولی ان فیکٹ جب ریٹائر ہوئے وہ آفس سے تو ان کو پھر آلزائمر ہو بھی گیا. میرا سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ اس سے صحیح معنوں میں امن اور جنگ کے سوالات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اب نارتھ کوریا کا معاملہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا اس ملک میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ نارتھ کوریا کے تعلق سے کوئی جنگ کرنے پہ تلا نہیں معلوم ہوتا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کی ریٹورک دے رہے ہیں کہ ہاں ہم ایسا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. تو یہ طرح کی باتیں، اس طرح کی باتیں جو ہے صحیح معنوں میں امریکہ وار ڈکلیئر کرنے کے لیے بہت ہی کمپلیکیٹڈ جو ہے میکانزمز ہیں، تو وہ میکانزمز کو کا استعمال کرنا بہت مشکل ہے کسی ایک آدمی کے لیے.
جی اچھا، امریکہ ایک سپر پاور ہے، بلکہ شاید واحد سپر پاور ہے. اس کے صدر سے جو ایک رویے کی توقع ہوتی ہے یا اس کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس میں ایک مناسب رویہ کیا ہونا چاہیے؟
مناسب رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈپلومیسی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہے بامبیسٹک ریٹورک نہیں ہونی چاہیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں خرابی یہ ہے کہ وہ بامبیسٹک ریٹورک بولتے ہیں، بہت ہی ڈرامیٹک اسٹائل میں اپنے آپ کو اپنی بڑائی کرتے ہیں اور امریکہ کی بڑائی کرتے ہیں، تو ان کو امریکہ کی بڑائی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، سوچے امریکہ ہی تو لون سپر پاور. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں صحیح حکمت عملی یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ نارتھ کوریا سے بات چیت کریں، اس کو لٹل راکٹ مین بولتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کم جونگ ان کا، اور پاکستان کے تعلق سے بھی ایسی الٹی سیدھی باتیں اور ذمہ داری کیا ہے، مگر وہ ان باتوں سے وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے تعلق سے. پاکستان اور امریکہ کے جو ہے تعلقات ایک زمانے سے خراب رہے ہیں اور ان کے سدھرنے کے امکانات بہت کم ہیں، جب بشرطیکہ پالیسی کی کوئی چینج نہ آئے.
اچھا، کچھ لوگ صدر ٹرمپ کے رویے کے بارے میں ان کا یہ کہہ کے دفاع کر رہے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے رہنما ہیں اور آج کل کے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جو شاید نئی نسل سے جڑنے کا بہتر ذریعہ ہے. کیا اور بھی لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں؟
جی ہاں، بالکل سوچتے ہیں. یہ جو ہے 2016 کا جو الیکشن ہے، اس میں جو رول پلے کیا ہے سوشل میڈیا نے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگلا الیکشن اور اب یہ 2018 میں جو کنگریشنل الیکشن ہوں گے، تو اس میں سوشل میڈیا اور طاقت اور رول پلے کرے گا. یہ تو سوشل میڈیا کا جو ہے جو پلس سائڈ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کے اوپر گفتگو ہوگی، پلس سائڈ یہ ہے کہ کوئی بات ڈھکی چھپی رہنے کے امکانات نہیں ہے، مگر مائنس سائڈ یہ ہے کہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو بھی ہوگی. اب جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پاگل کہا جا رہا ہے، اب یہ پاگل کہنے سے کہنے جو کہہ رہا ہے تو اس کی کریڈینشلز کے اوپر بھی لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیں، مائیکل وولف کوئی زبردست جرنلسٹ نہیں ہے جس نے فائر اینڈ فیوری جو کتاب لکھا ہے، اس کا کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے ایز اے جرنلسٹ، بہت ہی عمدہ قسم کا اس کا نہیں ہے، مگر اس نے جو بہت ایکسپلوسیو باتیں کہی ہیں اور یہ کلیم کیا ہے کہ مجھے انلمیٹڈ ایکسیس تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور مائیکل بینن نے جو الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی کتاب کو جو پبلسٹی مل رہی ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا بشرطے کہ وہ ڈیفینسو میکانزم میں استعمال کریں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہم اسٹیبل جینیئس. اب دیکھیے، اسٹیبل جینیئس کون پروف کرے گا کہ وہ اسٹیبل جینیئس ہے یا اسٹیبل جینیئس نہیں ہے؟ اگر پاکستان سے دیکھا جائے تو اسٹیبل جینیئس بالکل نہیں ہے. اگر نارتھ کوریا کی طرف سے دیکھا جائے تو اسٹیبل جینیز بالکل نہیں ہے, مگر اگر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے کوئی ڈبیٹ, کوئی سیریس ڈبیٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی سیریس کاروائی نہیں ہوئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آفس سے ہٹایا جائے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنسی بہت ہی کنٹروورشل رہے گی, مگر اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ 25th امینڈمنٹ کو استعمال کیا جائے اور ان کو آفس سے ہٹایا جائے.
یہ تھے واشنگٹن سے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. سعودی عرب کے علاقے تبوک کے گورنر پرنس فہد پاکستان کے صوبے بلوچستان آئے ہیں, مگر وہ بلوچستان کیوں آئے ہیں جانیے گا پروگرام میں آگے چل کے. سربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب وقت ہوا ہے کھیل کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
برسبن انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کا فائنل آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے تھرڈ سیڈ نک کریوس نے جیت لیا ہے. انہوں نے امریکہ کے رائن ہیریسن کو 6-4 اور 6-2 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا. یہ ان کے کیریئر کا 5th ٹائٹل ہے. کریوس نے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ اور عالمی نمبر 3 بیلجیم کے گریگور دیمتروف کو 3-6, 6-1 اور 6-4 سے شکست دی تھی. ادھر سڈنی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگل مقابلوں میں آسٹریلیا کی ایلن پیریز نے فرانس کی کرسٹینا میلاڈنوویچ کو 6-4 اور 4-2 سے شکست دی, جبکہ روس کی ایلینا ویسنینا نے اسپین کی لارا اور اوبیرینا کو 6-2 اور 6-2 سے زیر کیا. سڈنی میں ہونے والے ایشی سیریز کے 5th اور آخری ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو انگلینڈ پر 210 رنز کی برتری حاصل ہے. کھیل کے 4th دن کا اختتام انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 93 رنز پر کیا. اس سے پہلے آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگ 7 پر 649 رنز کے ساتھ ڈکلیئر کر دی تھی, جس میں عثمان خواجہ, شان مارچ اور مچل مارچ کی سینچریاں شامل ہیں. ادھر کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور انڈیا کے درمیان جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے 3rd دن کا کھیل بارش کی نظر ہو گیا. اس میچ میں جنوبی افریقہ کو انڈیا پر 142 رنز کی برتری حاصل ہے اور ان کے پاس 8 محفوظ ہیں. فٹ بال کلب بارسلونا نے لیورپول کے مڈ فیلڈر کوٹینیو کے ساتھ 142 ملین پاؤنڈز کے ایبز معاہدہ کر لیا ہے. کوٹینیو نے 2013 میں لیورپول میں شمولیت کی تھی. وہ فٹ بال پریمیئر لیگ میں 13 گولز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. مجموعی طور پر انہوں نے کلب کے لیے 54 گول اسکور کیے. بصارت سے محروم کھلاڑیوں کا عالمی کرکٹ کپ کل سے لاہور میں شروع ہوگا. ٹورنامنٹ میں پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, آسٹریلیا اور بھارت کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. افتتاحی میچ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار. سن 2018 کا پہلا چاند گرہن کب ہوگا, یہ جس مہینے میں دیکھا جا سکے گا اس مہینے کے دوسرے پورے چاند کے ساتھ نظر آئے گا, جسے عام طور پر بلو مون یا نیلا چاند بھی کہتے ہیں. اس طرح کا نظارہ گزشتہ 151 سال میں نظر نہیں آیا ہے. اس خبر کی تفصیل کے لیے bbcurdu.com پر آئیے. سربین کا نصف آیا ہے, سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس اور اپنے اوپر لکھی جانے والی نئی کتاب میں اپنی ذہنی صحت پر اٹھائے جانے والے خدشات کو مسترد کیا ہے. ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے پرائمری اسکولوں میں انگریزی کی تعلیم دینے پر پابندی عائد ہے. ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران انگریزی کی تدریس مغربی ثقافت کی یلغار کی راہ ہموار کرتی ہے. اسرائیلی حکومت نے 20 اداروں کی فہرست جاری کی ہے جن کے ارکان کا اسرائیل میں داخلہ بند ہوگا. یہ فیصلہ اسرائیل کے بائیکاٹ میں مدد کرنے کے الزام میں کیا گیا ہے. سعودی حکام نے دارالحکومت ریاض میں شاہی محل میں احتجاج کرنے پر 11 شہزادوں کو گرفتار کیا ہے۔ اور ہالی ووڈ میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے اسکینڈل کے بعد پہلی بڑی ایوارڈ تقریب گولڈن گلوبز کل منعقد ہوگی، جس میں اداکار سیاہ کپڑے پہن کر خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سعودی عرب کے علاقے تبوک کے گورنر پرنس فہد بن سلطان تلور کے شکار کے لیے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی پہنچ گئے ہیں۔ ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دالبندین پہنچنے پر پاکستان کے وفاقی وزیر برائے دفاع خرم دستگیر خان اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
گورنر تبوک پرنس فہد بن سلطان جب خصوصی طیارے میں دالبندین پہنچ گئے تو پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد گورنر تبوک اپنے اس کیمپ میں گئے جو کہ ان کے شکار کے لیے لگایا گیا ہے۔ گورنر تبوک گزشتہ 2 دہائیوں کے زیادہ کے عرصے سے ہر سال سردیوں کے موسم میں تلور کے شکار کے لیے چاغی آتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کو ضلع چاغی میں ایک مخصوص علاقہ الاٹ کیا گیا ہے۔ نہ صرف گورنر تبوک بلکہ بعض دیگر عرب ممالک کے شہزادوں کو بھی بلوچستان میں تلور کے شکار کے لیے علاقے الاٹ کیے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ تلور ایک ہجرت کرنے والا پرندہ ہے، سردیوں کے موسم میں سائبیریا سے پاکستان کے گرم علاقوں کا رخ کرتا ہے۔ تلور کا شمار ان پرندوں میں ہوتا ہے جن کی نسل کو خطرات لاحق ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر جنگلی آیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے اس کے شکار پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ماضی میں بلوچستان اسمبلی سے عرب شیوخ کو شکار گائیں الاٹ کرنے کے خلاف بھی قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں، لیکن تاحال نہ تلور کے شکار پر پابندی عائد کی گئی اور نہ ہی عرب شیوخ کو شکار گائیں الاٹ کرنے پر۔ عرب شیوخ کو تلور کے شکار کے لیے لائسنس وفاقی وزارت خارجہ کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ بلوچستان کابینہ کا گزشتہ ماہ اس حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس میں قرار دیا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت پرندوں کے شکار کے لائسنس اور پرمٹ کا اجرا حکومت بلوچستان کا اختیار ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت صوبے کا کوئی بھی علاقہ شکارگاہ کے طور پر الاٹ کرنے کے لیے صوبائی حکومت سے رجوع کرے گی۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وفاقی حکومت نے رواں سال کے دوران عرب شہزادوں کو شکار کے لیے لائسنس جاری کرنے سے پہلے بلوچستان حکومت سے رجوع کیا تھا یا نہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ترجمان نے ایک وضاحتی بیان میں بتایا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین نے بشرا مانیکا نامی خاتون کو شادی کا پیغام دیا ہے اور وہ ان کے جواب کی منتظر ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ۔
پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکرٹریٹ کی جانب سے اتوار کی صبح جاری تحریری بیان میں عمران خان کی شادی کو ان کا نجی اور ذاتی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر مس مانیکا ان کی شادی کی پیشکش کو قبول کرتی ہیں تو مسٹر خان باقاعدہ طور پر عوام کو اس سے آگاہ کریں گے۔ تب تک ہم میڈیا سے التماس کرتے ہیں کہ وہ دونوں خاندانوں، خاص طور پر بچوں کے نجی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز دا نیوز اخبار کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمران خان نے سال نو کے موقع پر تیسری شادی کی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے اس کی تردید کی تھی اور کچھ نے فقط یہ کہا تھا کہ شادی عمران خان کا ذاتی معاملہ ہے۔ بیان میں دا نیوز کی خبر پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے اسے قیاس آرائی قرار دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس خبر میں عمران خان کی ذاتی زندگی اور ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جن کی لائف پبلک نہیں ہے۔ بیان میں یہ تصدیق کی گئی ہے کہ بشرا مانیکا کو عمران خان نے شادی کا پیغام دیا ہے اور بشرا مانیکا نے اپنے خاندان اور بچوں سے مشاورت اور حتمی فیصلے کے لیے ان سے وقت مانگا ہے۔ عمران خان کے ترجمان کے مطابق میڈیا کی جانب سے اس خبر نے عمران خان اور بشرا مانیکا کے بچوں پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس من گھڑنت خبر پر جیو نیوز اور جنگ گروپ کے مالک میر خلیل الرحمان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما کی تیسری شادی کی افواہ پہلی بار سامنے نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی خبروں کی تردید کی جا چکی ہے۔ عمران خان کی دوسری شادی اینکر پرسن ریحم خان سے سن 2014 میں ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ شادی کچھ ہی عرصہ چل سکی، تاہم اس وقت بھی ابتدا میں ان کی شادی کے بارے میں خبروں کی تصدیق کرنے سے گریز کیا گیا تھا۔ ریحام خان اور عمران خان کے درمیان علیحدگی کے وقت بھی اس طرح کی صورت دیکھنے میں آئی۔ خیال رہے کہ پاکستانی میڈیا پر چلنے والی اس خبر میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کا اینکر پرسن ریحام خان سے نکاح کروانے والے مفتی سعید نے ہی اس بار بھی ان کا نکاح پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تاہم بی بی سی کی نامہ نگار حمیرہ کمل سے گفتگو میں مفتی سعید نے یہ کہہ کر فون منقطع کر دیا کہ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔
یہ تھیں سمرہ فاطمہ، اور اب سنیے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات۔
پہلے 40 برس پاکستان کے بے نتھے قومی گھوڑے کو استبل کے کھونٹے پہ باندھنے اور سعادت مند بنانے کی تربیت میں گزر گئے۔ بہت محنت ہوئی اس گھوڑے کو چابک کے اشارے پہ چلانے میں۔ کیا اس پہ بے لگام تھا، ذرا ذرا سی بات پہ رسی توڑاتے، بات بے بات ہن ہناتے، اگلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا۔ سرخ آنکھوں میں ایسا جلال کے سائز چوکڑی بھول جائے اور پٹ پہ ہاتھ رکھتے گھبرائے۔ پھر کسی جہاں دیدہ گھڑ پال نے مشورہ دیا کہ سبز چارہ کم کرتے چلے جاؤ، روزانہ کی ٹہل کو ہفتہ وار میں بدل دو، 10-15 روز میں ایک بار بھوسے میں ہلکی پھلکی افیون بھی ملا دو، چابک پیٹھ اور ٹانگوں پہ ہر وقت نہ مارو بلکہ کان کے قریب اور آنکھوں سے ذرا فاصلے پہ وقفے وقفے سے سڑاک سڑاک کرتے رہو تاکہ جانور کو مسلسل احساس رہے کہ چابک بس اب پڑا کہ جب پڑا۔ جانور کے لیے چابک سے زیادہ مؤثر اس کے پیٹھ اور ٹانگوں پہ پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ سب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم گھوڑے کو کبھی کبھار سبز چارہ دو گے یا ٹہلائی کرواؤ گے یا پیٹھ اور ٹانگوں پہ خرخشہ کرو گے یا سال 6 مہینے میں ایک بار مالش بھی کر دو گے تو جانور اسے بھی غنیمت سمجھ کے خوش رہے گا اور اسے گمان رہے گا کہ مالک صرف ظالم ہی نہیں، کہنے پہ چلتے رہو تو مہربان بھی ہے۔ یوں تمہارے جانور کا جسم تو گھوڑے کا ہوگا پر نفسیات گدھے والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھلے اس کی پیٹھ پہ سواری کرو کہ سرکس میں کرتب دکھانے کے لیے استعمال کرو یا مسلسل استبل میں رکھو، گھوڑا ہر حال میں تمہارا احسان مند رہے گا۔ وہ قوم جو 30 برس پہلے تک ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اس کا یہ حال ہو گیا کہ چابک چھوڑ چابک کے سائے سے بھی ڈر جاتی ہے۔ جب بھی میرے محلے میں گٹر کا پانی سڑک پہ کھڑا ہو جاتا، لونڈے یونیورسٹی روڈ پہ احتجاجی ٹائر رکھ کے انہیں آگ لگا دیتے تھے۔ اب اہل محلہ اس پہ خوش ہونا سیکھ گئے ہیں کہ 1-2 مہینے بعد ہی سہی، کم از کم گٹر تو کھل گیا، چند دن کے لیے سہی، سڑک تو خشک ہوئی۔ کیا ٹھاٹ تھے جب اسی قوم نے چینی روپے سے 1.25 روپے ہو جانے پر ایوب خان حکومت کی کھٹیا کھڑی کر دی تھی، اور آج موٹر سائیکل پہ آنے والے 2 لڑکے میرے گھر کے سامنے والی بھری مارکیٹ کی بیکری سے 50-60 ہزار روپے کیش نہایت اطمینان سے لے گئے۔ ان کے جاتے ہی باقی دکاندار اکٹھے ہو گئے اور لٹنے والے کو دلاسہ دینے لگے۔ اچھا ہے تم نے پیسے دے دیے، جان سے زیادہ تھوڑی ہیں، بس بھول جا، پرچہ کٹوانے کی ضرورت نہیں، اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اللہ مالک ہے۔ 3 دن پہلے کراچی سے 3 بلوچ طالب علم غائب ہو گئے اور پھر گھر واپس آ گئے۔ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کون کس قانون کے تحت لے گیا، کیوں لے گیا اور کیوں چھوڑ دیا۔ ان بچوں کے گھر والوں اور اہل محلہ سے لے کے میڈیا اور سوشل میڈیا تک سب ان کے اتنی جلد اور زندہ سلامت لوٹ آنے پہ خوش ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں اور انہیں چھوڑ دینے والوں کے احسان مند ہیں۔ دن تو یوں گزرتا ہے اور شام کو ہم سب ٹی وی دیوتا کی آرتی اتارتے ہیں اور نیند آنے تک چرنوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ٹرمپ خود کو آخر سمجھتا کیا ہے؟ ہم ایک خوددار قوم ہے جو کبھی اپنی غیرت اور عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 20 کروڑ غیور لوگوں پہ مشتمل ایٹمی قوت کے صبر کو آزمایا نہ جائے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اور دور کسی استبل میں کھونٹے سے بندھے گھوڑوں میں سے کوئی ایک اپنا تھوبڑا گھپ اندھیرے میں دائیں بائیں ہلاتے ہوئے ہلکے سے بھر کرتا ہے، اور پھر چند گھنٹے بعد ایک اور صبح سر پہ تن جاتی ہے۔
یہ تھے وسعت اللہ خان، اب سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں زہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے. عارف, یہ پہلا خط ہے.
میرا خیال ہے پہلے سامعین کو نئے سال کی مبارکباد نہ پیش کر دی جائے.
وہ تو ہم نے پچھلے ہفتے کر دی تھی, اب تو سال نو کو شروع ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں.
دیکھیے, ہماری پچھلی نشست ہوئی تھی 31 دسمبر 2017 کو, اور نئے سال میں یہ ہماری پہلی ملاقات ہے, اس لیے گریٹنگز تو بنتی ہیں.
تو چلیے سامعین, آپ کو ہماری طرف سے نیا سال مبارک ہو, اور آپ کے جو منصوبے سال گزشتہ کے دوران ادھورے رہ گئے تھے, ہماری دعا ہے کہ اس برس وہ سب پایہ تکمیل کو پہنچے. اب میں خط پڑھ سکتی ہوں؟
جی جی بالکل, پڑھیے.
تو ابتدا کرتے ہیں سب سے اچھی لکھائی میں موصول ہونے والے ان پوسٹ کارڈوں سے,
جو یقیناً یعقوب صابر صاحب نے ارسال کیے ہوں گے, کیونکہ ہمارے سامعین میں سب سے اچھی لکھائی تو انہی کی ہے.
جواب درست ہوا,
شکریہ. سوال اتنا آسان تھا کہ اس کا جواب غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا.
یعقوب صاحب نے زبان و بیان کی تین غلطیوں کی نشاندہی کی ہے,
جہاں وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ میچ کا حال بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا شائقین کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا. پر دیکھنے والا کا مطلب تو ہے واچر, یعنی وہ شخص جو دیکھ رہا ہو. قواعد کی روح سے دیکھنے والا اس میں فاعل ہے, جس کا استعمال یہاں بے محل ہے.
تو پھر اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے؟
اگر آپ ورتھ سینگ کا مفہوم ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کہنا چاہیے قابل دید یا دیکھنے کے لائق. اگر آپ دیکھنے والا کہیں گے تو اس سے مراد لی جائے گی واچر, آن لکر, آبزرور یا اسپیکٹیٹر.
اچھا, دوسری غلطی کون سی پکڑی ہے انہوں نے؟
کہتے ہیں آپ اکثر یہاں پر, وہاں پر, جہاں پر اور کہاں پر کا جملہ استعمال کرتے ہیں, جو کہ قواعد کی روح سے غلط ہے. یہاں, وہاں, جہاں اور کہاں کے بعد پر لگانے کی ضرورت نہیں.
یعنی یہاں پر گانا منع ہے کی بجائے ہمیں کہنا چاہیے یہاں گانا منع ہے.
جی ہاں, اور اپنے تیسرے پوسٹ کارڈ میں انہوں نے ایک بار پھر توجہ دلائی ہے کہ ممکن کے لفظ میں سکنا کا مفہوم موجود ہوتا ہے, اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ فلاں بات ممکن نہ ہو سکی. ہمیں یا تو کہنا چاہیے فلاں بات نہ ہو سکی, یا کہنا چاہیے فلاں بات ممکن نہ ہوئی.
تو ممکن نہ ہو سکی کہنا غلط ہے. یہ تو بڑا باریک نقطہ بیان کیا انہوں نے.
جہاں یعقوب صابر صاحب باریک نقطے ہی بیان کرتے ہیں, اصل میں ان کا مقصد نقطہ چینی یا گوش مالی نہیں, بلکہ ان کی خواہش ہے کہ ہم بہتر لفظوں کا انتخاب کریں اور خوبصورت جملوں میں بات کریں.
اور ان کی خوشخطی کا شہرا سن کر کچھ اور سامعین نے بھی خطاطی کے کمالات دکھانے شروع کر دیے ہیں.
مثلا میاں والی سے آنے والا فتح محمد صاحب کا یہ خط دیکھیے.
جی ہاں, یہ ان کا دوسرا خط ہے. پچھلے ماہ جب ان کا پہلا خط ملا تو ہم نے سمجھا کہ شاید یعقوب صابر صاحب نے اپنے روایتی پوسٹ کارڈ کی جگہ آج لفافہ ارسال کر دیا ہے.
اچھا, تو لکھا کیا تھا فتح محمد صاحب نے؟
وہی پچھلے خط والی باتیں ہیں, لیکن خط کے آخر میں لکھتے ہیں میں نے ریڈیو پاکستان اور کئی دیگر مقامی نشریاتی اداروں کی بے ضابطگیوں اور بد انتظامیوں پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور کئی خامیوں کی اصلاح کر دی. بی بی سی کا ادارہ اگر پاکستان میں ہوتا تو اس کی بھی اصلاح کر دیتا.
بھائی شکر ہے ہمارا صدر دفتر لندن میں ہے, ورنہ فتح محمد صاحب کے غیظ و غضب کا ہمیں براہ راست نشانہ بننا پڑتا.
لیکن وہ تو سب باتیں ہمارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں.
جی ہاں, ہمیں ان کے خلوص پہ تو ذرہ برابر بھی شک نہیں, لیکن انداز تکلم بڑا جابرانہ ہے.
تو پھر اگلا خط سن لیجیے, جو کہ شیریں گفتاری کا بہترین نمونہ ہے.
ہاں ہاں, ضرور سنائیے.
شیر دین ملک ضلع سرگودا سے لکھتے ہیں, پچھلی دو صدیوں میں سب سے بڑا انقلاب کمیونیکیشن کی دنیا میں آیا ہے. یاد کیجئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا زمانہ, جب کلکتے کی بندرگاہ پر کھڑے انگریز اپنے وطن سے آنے والے اخبارات اور خطوط کے انتظار میں بے چینی سے ٹہلتے تھے, اور جب دور سے جہاز کے مستول دکھائی دیتے تو وہ بے قرار ہو کر کشتیاں کھیتے ہوئے جہاز تک جا پہنچتے اور تازہ انگریزی اخبارات اور ڈاک کے تھیلوں پر ٹوٹ پڑتے. لیکن عارف, اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟
حیرت کی بات یہ ہے کہ انگلستان سے ہندوستان پہنچنے میں 9 ماہ کا عرصہ لگتا تھا, اور جن تازہ اخبارات کا وہ بے چینی سے انتظار کرتے تھے ان میں 9 مہینے پرانی خبریں ہوتی تھیں, اور جو تازہ ڈاک ان کو ملتی تھی وہ بھی 9 مہینے پرانی ہوتی تھی.
9 مہینے پرانے اخبار اور خطوط, تازگی کا یہ تصور تو بہت ہی باسی ہے.
جی ہاں, آج ہمیں ایسا ہی لگتا ہے, لیکن 19ویں صدی کے آغاز میں 9 ماہ پرانی خبر بھی تازہ شمار ہوتی تھی. بہرحال مزید کیا لکھتے ہیں ملک صاحب؟
لکھتے ہیں جب ہفتوں بعد اپنے خط کا جواب سنتے ہیں تو بنگال میں مقیم انہی پرانے انگریزوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تیز رفتار کمیونیکیشن کے اس دور میں سرفیس میل سے بھیجے گئے خطوط وصول کرنا اور پھر ان کے جوابات نشر کرنا، یوں تو پرانے زمانے کی بات لگتی ہے، لیکن یہ اعزاز آپ ہی کو حاصل ہے کہ آپ برصغیر کے ان پسماندہ علاقوں کی آواز بھی ہمیں سناتے ہیں جہاں نہ بجلی پہنچی ہے، نہ انٹرنیٹ، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹیلی ویژن۔ لوگ اپنے اپنے ٹرانزسٹر کے ذریعے باہر کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔
جی ہاں ملک صاحب، ان دور دراز بستیوں کے سامعین ہمارا انمول سرمایہ ہیں اور ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔
سامعین، آپ شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں، ٹرانزسٹر میں چار سیل ڈال کر ہماری خبریں سنتے ہوں یا اپنے موبائل کا بٹن دبا کر، اگر خط کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے نئے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
اور اب ذکر کچھ فلمی دنیا کے ستاروں کا۔ دسمبر میں جب کچھ بڑی فلمیں ناکام ہوئیں تو لگا کہ شاید پاکستانی فلمی صنعت شائقین کے دل نہیں جیت پائی۔ پھر سال کے موڑ پر ایک ایسی فلم آئی جس سے زیادہ امید تو نہیں تھی، مگر یہ فلم سنیما پر خوب چلی۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اسی فلم یعنی چھپن چھپائی کے ستاروں سے کراچی میں ملاقات کی، سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
لائٹس کیمرا ایکشن۔
نظریں رکی تیری پلکوں پہ، میری پلکیں جھکی۔
کراچی میں احسن خان کے گھر پہ ایک چھوٹی سی محفل ہم نے اس وقت سجائی ہوئی ہے، جہاں ہمارے ساتھ نیلم منیر اور فیضان خواجہ، جو چند لوگ شاید سمجھیں کہ یہ فہد مصطفیٰ ہیں مگر نہیں ہیں۔ اسی لیے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پہلی فلم چھپن چھپائی، جس کے بارے میں ہم اب بات کریں گے، اتنی عمدہ ایکٹنگ کی ہے کہ میرا خیال وہ فخر سے اپنا سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایکٹنگ فریٹرنیٹی کا ایک نیا ممبر ہوں۔ اور اس کے بعد سامنے ہمارے احسن خان، جو اس وقت ہی از ویئرنگ اے پیک کیپ، کیونکہ انہوں نے صبح سے تیل لگایا ہوا تھا۔ تو احسن خان نے پہلے بھی فلمیں کی تھیں، مگر دس از ہز کم بیک فلم چھپن چھپائی، تو ایٹ لیسٹ دا ایئر ہیز اینڈیڈ آن اے ہائی نوٹ کہ سنیماز پھر سے بھرنے لگے۔ تو نیلم، آپ کیونکہ میرے بالکل نزدیک بیٹھی ہیں، میں آپ سے سوال سب سے پہلے کرتی ہوں کہ آپ اس فلم میں ایک جیتی جاگتی انسان تو ہے نہیں، اتنا تو سرپرائز ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ایک روح یا احسن خان، انہوں نے جس طرح ایک لڑکی کو سوچا، جو انہوں نے سوچا جو لڑکی انہیں پسند آئے گی، تو وہ آپ نکلی، تو یہ ایک انٹرسٹنگ سا ٹوسٹ تھا آپ کے ایکٹنگ میں۔
بالکل ٹھیک، نائس ٹو میٹ یو۔ سب سے پہلے ویری ایکسائٹڈ، اینڈ یہ ایک میموریبل مومنٹ ہوگا میری لائف کا، بیکاز پہلی فلم کی ہے، اینڈ انٹرویو آپ کے ساتھ۔ جب اسکرپٹ میرے پاس آیا تو میں نہ نہیں کر سکی، بیکاز مجھے تھا اس کے اندر وہ سارا مسالہ ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے، اور اتنے سارے کاسٹیومز چینج تھے، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگ رہا تھا کہ کیا یہ کلک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے کہا رسک تو لینا چاہیے، اسکرپٹ اتنی اچھی ہے، دم ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ لوگوں نے اتنا پسند کیا، میں بہت خوش ہوں۔
احسن خان کا کوئی تعلق نہیں تھا آپ کی ہاں سے؟
احسن خان کا تعلق یہاں تک تھا میرے ساتھ کہ مجھے بڑا سپورٹ کیا ہر ڈائلاگ میں، سینز میں. اگر میں کبھی کہتی تھی کہ دوبارہ کر لے مجھ سے صحیح نہیں ہو، یوزلی ایکٹرز منع کر دیتے ہیں اگر ان کی اپنی ٹیک اچھی ہو جائے، تو ایسے نے کبھی نہ نہیں کہا. ایسے کہا اپسیٹ ناؤ لیٹس ڈو اٹ اگین.
ایسے نا آپ کو نہ بھی نہیں کہیں گے کبھی. ٹو نائٹس اگو میں نے گول مال ریٹرن دیکھی تھی. ایکچولی مجھے گول مال ریٹرن پسند نہیں آئی، مجھے چھپن چھپائی زیادہ پسند آئی. حالانکہ گول مال ریٹرن بھارت میں بہت بڑی ہٹ ہوئی تھی، چھپن چھپائی میں بھی پرابلمس ہیں، مگر ایسی فلم تھی جو مزہ آیا، فاسٹ پیسڈ، بور ہونے کا موقع نہیں ملا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی پہلی فلم میں اگر آپ کو ملیں تو اٹس کوائٹ این اچیومنٹ.
اپنی فلم سے لے کے مجھے بس ایک بات کا تھا کہ بیکاز میرے ڈائلاگس بھی بہت کم تھے، تو مجھے تھا کہ پریزنس ہونی چاہیے، کہیں وہ مس نہ ہو جائے، یو نو. سو آئی تھنک انجوائے کیا، مزہ آیا، ڈائلاگس بہت فنی تھے.
کیونکہ اگر پاکستان میں اگر ایک اصل پاکستان میں اگر ایک اصل لڑکی اس طرح گود میں بیٹھ کے گھوم رہی ہوتی پوری کراچی میں، تو چلان تو کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا نا.
مسئلہ یہ لڑکی دکھتی ہی نہیں تھی نا، ڈریم گرل تھی، تو یہ تو کچھ بھی کر سکتی تھی. آپ تو شکر کریں کہ شاور لیتے ہوئے بات میں نہیں دکھا دیا.
ہمیں کیا پتا کون سے شارٹس ایڈیٹنگ ٹیبل پہ کٹ ہو گئے تھے. پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہی تھی کہ آپ اور احسن آئے ہوئے تھے واسع چودھری کے شو پہ، مذاق رات میں آپ آئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے آپ کو آپ کے گانے پہ بھی ٹیز کیا جو آپ کا ایک ویڈیو نکلا تھا. آپ بہت ہنسی اور آپ نے بالکل گڈ ہیومر میں آپ نے وہ بات لی. بہت سی ایسی ایکٹریسز ہیں جو شاید برا منا لیتی یا دے وڈ وانٹ ٹو کور اٹ اپ، مگر آپ نے نہیں کیا، تو مجھے یہ بات اچھی لگی. آپ نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟
اس ویڈیو کے بعد مجھے جتنا پیار لوگوں سے ملا ہے نا، عوام سے
اور احسن خان سے.
احسن کے تو پیار کا آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جتنا پیار مجھے عوام سے ملا ہے، تو مجھے کہیں پہ زندگی میں مجھے کوئی اگریشن نہیں ہوا اس بات کے اوپر کہ میں نے کیا کیا تھا. میں نے اس کو اون کیا ہے اور میں ہوں اس طریقے سے. اگر میں غلط کروں، اچھا کروں، برا کروں، تو میں کہتا ہوں ہاں میں نے کیا ہے. اور مجھے اچھا لگا جب انہوں نے اسے کاپی کیا. اس میں امبیرس ہونے والی مجھے کوئی بات نہیں لگی اور میں نے اس کو بڑا انجوائے بھی کیا.
ایکچولی میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک اس قسم کا گانا کرنا چاہیے کسی فلم میں. یو ڈو ڈانس ریلی ویل، اور وہ گاڑی میں ہی پیچھے ہی ہونا چاہیے، اسی قسم کی کوریوگرافی کچھ ہونی چاہیے. تو فیضان یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک چیف منسٹر کے بیٹے کا رول ادا کیا، اور اس میں آپ تنگ آ جاتے ہیں اپنے والد سے کہ وہ پاکستان میں ایک پولیٹیشین شریف ہوں گے، سیاستدان، اور وہ ہیں. تو آپ زندگی میں، اپنی ریئل لائف میں، آپ شرفا میں گنے جائیں گے یا آپ آر یو ون آف دا بیڈ بوائز؟
آئی وڈ سے آئی ایم دا نائس گائی. میں ایک ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ اچھا ہی پیش آتا ہوں.
مگر رول جو آپ نے کیا نا، اس قسم کا رول ہے جو بڑا چلاک سا لڑکا ہوتا ہے. ہی ہیز اے ہارٹ آف گولڈ آلسو. وہ پھر بھی واپس آتا ہے اور کہتا ہے پیسے میں نے شیئر کر.
بیسکلی یہ جو کیریکٹر ہے نا، یہ ایک بہت فرسٹریٹڈ رچ بریٹ ہے. اور یوزلی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ سچویشن، منسٹرز کے جو بیٹے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی پریولیجڈ ایک لائف جی رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ
آپ کے دوست ہیں وہ منسٹر کے بیٹے؟
مطلب میں آئی ہیو گرون اپ ود ا فیو آف دیم اینڈ آئی ریئلائز.
یہ مجھے پتا چل رہا تھا کہ ایسی بات. آپ نے ریکی کی نا فلم کے لیے؟
میں نے ریکی تو پوری کی. ان فیکٹ آئی کڈ ریلیٹ ٹو دی سچویشن بیکاز میں نے اپنا کریئر جب شروع کیا تھا تو مائی فادر واز اے ویری انفلوئنشل مین. ہی واز اے پروڈیوسر اینڈ ہی واز دی سی ای او آف اے چینل.
تو آپ فلم اور ٹی وی فیملی سے آپ وابستہ ہیں. راشد خواجہ صاحب آپ کے والد؟
جی جی میرے والد صاحب ہیں. تو وہ ایک چینل کی سی ای او کی پوزیشن میں تھے، اور میں جب اپنی فلم اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے پاکستان آیا تھا اور میں نے کام شروع کیا تھا، تو وہ میری کہیں سفارش نہیں کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے.
مطلب یہ آپ کی ایک طرح سے آپ بیتی بھی ہو سکتی تھی؟
ہاں جی، جب یہ کیریکٹر مجھے آفر ہوا تھا تو میں آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ، ایون دو کہ میں ایک منسٹر کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن میں ایک انفلوئنشل پروڈیوسر کا بیٹا تھا جس کی طرف سے مجھے کوئی ہیلپ نہیں تھی.
آپ نے کبھی اپنے والد سے 50 لاکھ فری بنا لیا؟
میں نے 5 روپے اپنے والد صاحب سے کبھی نہیں لیے اپنے پچھلے 8-10 سال میں.
بڑا دکھ ہوا سن کے.
ہاں جی مجھے بھی.
آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، فلم اسکول گئے تھے آپ؟
ہاں جی، میں نے اپنی فلم ایجوکیشن انڈیا سے کی ہے، ویئر آئی اسپیشلائزڈ ان فلم میکنگ، ٹیلی ویژن پروڈکشن اینڈ ایکٹنگ.
اچھا، یہ ذرا انیوژل سا ہے کیونکہ یہاں سے لوگ نہیں جاتے انڈیا فلم اسکول.
ان فیکٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میرا اسٹوڈنٹ ویزا لگا تھا پہلی بار، تو جو سردار جی تھے انڈین ہائی کمیشن میں، انہوں نے جب میرے پاسپورٹ پہ ویزا कठप्पा लगाया तो उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री।
अच्छा।
तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने उनसे पूछा कि हाउ, तो उन्होंने कहा कि कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि किसी पाकिस्तानी ने एक स्टूडेंट वीजा लिया हो अपनी डिग्री करने के लिए इंडिया गया।
आखिर में आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं और आप पैसे कमाते हैं, लोगों की आप इज्जत कमाते हैं, बेगैरती भी थोड़ी हो जाती है इधर उधर। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था, बड़ा एक आपका डायलॉग जो है फिल्म में बड़ा मकबूल हुआ है लोगों में, वो जरा सुना दें।
तू शाहीन है बसेरा कर पठानों की चट्टानों पर।
वाह सर, पठानों वा। पहाड़ों।
हाँ जी, ये पठानों में बड़ा वायरल हुआ है ये डायलॉग।
उसमें कमी क्या है?
एहसन खान, एक चीज मैं जरूर ये कहूंगी कि इस फिल्म में आपने बड़ी जेनरोसिटी शो की है, क्योंकि जो हमारे चंद ऐसे हीरोज होते हैं जो नहीं चाहते कि किसी और के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करें, चाहते हैं कि हर शॉट उनका ही हो, एक है एक रिवायत है। एक एंसेंबल फिल्म में आपने काम किया जिसमें बाकी सारे एक्टर्स नए थे टू फिल्म, आपने दूसरों को भी जगह दी कि that they can shine as well. I must commend it.
Thank you very much. जब स्क्रिप्ट चूज किया तो मुझे लगा कि इसमें सिर्फ मेरा कैरेक्टर नहीं, बाबू का, उसके अलावा भी बहुत से कैरेक्टर्स थे जो मैं करना पसंद करता। जो तीन लड़के हैं, फ्रेडी, कुकी एंड तीरी, उन तीनों के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिछले एक दो साल से मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक जरा ज्यादा है, कुछ मुख्तलिफ चीज करना चाहता हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं नापा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ काम करूँ। हमारी नज़र में वो नए हैं क्योंकि हमें नज़र नहीं आए, बट उनमें से बहुत से जो थिएटर तकरीबन 10-10 सालों से वो कर रहे हैं और वो एक मंझे हुए एक्टर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, और मुझे ये यकीन था कि वो जब फिल्म में काम करेंगे तो वो इक्वली शाइन करेंगे।
मगर आपने ये फिल्म चूज की, ये भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी।
मुझे तकरीबन 6 फिल्में ऑफर हुई होंगी, उनमें से मैंने 2 चूज की, एक छुपन छुपाई और एक रहबरा जिसमें आयशा उमर मेरे साथ हैं, क्योंकि मुझे उनके स्क्रिप्ट में स्ट्रेंथ लगी। इसका स्क्रिप्ट पढ़ते ही मुझे अच्छा लगा, और उडारी के बाद क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मैं करना चाह रहा था कि जो मैं वो इमेज उतारूं अपने आप से और बिल्कुल एक मुख्तलिफ एहसन खान नजर आए। जब ये फिल्म का नाम और शुरू में एक तस्वीर और एक दो और चीजें, तो मुझे एक दो मरतबा कहा भी किसी ने कि यार तूने क्या छोटी फिल्म कर ली है यार, किसी बड़ी चीज का वेट करता उडारी के बाद। एंड आई वाज क्वाइट, आई एम नॉट इन अ हैबिट ऑफ मेकिंग टॉल क्लेम्स। ना हमने पब्लिसिटी करते हुए कहा कि हमने टाइटैनिक बना दी, ना हमने कहीं बाहर निकलते हुए शोर मचाया।
अगर आप टाइटैनिक बनाते हैं उसमें मीरा का भी गाना होता।
आई फील कि ऑनेस्टी जो है एक्टर्स में इतनी होनी चाहिए कि अगर आपने काम छोटा किया है, बड़ा किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, तो आप अपने फैंस और फ्रेंड्स को डिसअपॉइंट ना करें, क्योंकि अगली बार वो आप पे यकीन नहीं करेंगे। बट मुझे अपने लोगों ने डिसअपॉइंट किया कि यार ये क्या तूने किया, और फिर मैं सोचता था कभी कभी बैठ के यार शायद ये सही कह रहे हैं, मैंने बहुत छोटी चीज कर ली, लेकिन somehow the other फीफी, I had faith in my choice, faith in myself।
आपकी जो फिल्म में रिलेशनशिप है आपकी और नीलम मुनीर की, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो लोगों ने कॉमेंट किया है कि आप उन्हें सारा वक्त कहते हैं चुप हो जाओ, डांटते हैं, तो इट्स अ वेरी मेल शोविनिस्ट काइंड ऑफ एक आपका अप्रोच है। फिर मुझे ये भी लगा कि क्योंकि ये आपकी क्रिएशन है, आपकी फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन है,
बेसिकली वो इसी की बात मान रहा होता है। जब ये बोलती है बेबी रोमांस करें तो वो करने लग पड़ता है रोमांस, जब ये बोलती है बेबी आइडिया तो वो आइडिया इसी का लेके चलता है।
मगर आप देखे ना, वो नीला मुनीर कह रही है बेबी रोमांस करें, तो अब
कौन बना करे,
कौन माँ का लाल कहेगा नहीं।
हमारे साथी फीफी हारून फिल्म छुपन छुपाई के सितारों से बात कर रही थी। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, यहाँ bbcurdu.com की एक खबर का जिक्र कर दूं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि सऊदी अरब ने एक मारूफ मजहबी रहनुमा को 4 माह पहले गिरफ्तार किया था और अब तक बगैर फर्द जुर्म आयद किए हिरासत में रखा हुआ है। ये मजहबी रहनुमा कौन है और इन पर क्या इल्जामात हैं, इसकी तफसील आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आखिर में अब्दुल्ला फारूकी से खबरों का खुलासा सुनिए।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس اور اپنے اوپر لکھی جانے والی کتاب میں اپنی ذہنی صحت پر اٹھائے جانے والے خدشات کو مسترد کیا ہے۔ ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے پرائمری اسکولوں میں انگریزی کی تعلیم دینے پر پابندی عائد ہے۔ ایرانی رہبر اعلی نے کہا تھا کہ ابتدائی تعلیم کے دوران انگریزی کی تدریس مغربی ثقافت کی یلغار کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے 20 اداروں کی فہرست جاری کی ہے جن کے ارکان اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ فیصلہ اسرائیل کے بائیکاٹ میں مدد کرنے کے الزام میں کیا گیا ہے۔ شام میں موجود روسی فورسز نے مبینہ طور پر اپنے مرکزی ہوائی اڈے پر حملے کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اور ہالی ووڈ میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے اسکینڈل کے بعد پہلی بڑی ایوارڈ تقریب گولڈن گلوب کل منعقد ہوگی، جس میں فلم اور ٹی وی کے اداکار سیاہ کپڑے پہن کر خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔